بسم الله الرحمن الرحيم. جي
بسم الله الرحمن الرحيم. باب المزارعة مع اليهودي.
باب المزارعة مع اليهودي. اس ترجمة الباب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ مزارعت کا معاملہ کیا جاوے اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی مزارعت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا لوگوں کے درمیان میں عرف اور رواج بھی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مزارعت کرتے ہیں. جی
وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن ابن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه وعنا اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عزى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها.
روايه کئی بار آئی. حاصل یہ ہے کہ یہود غیر مسلم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ عقد مزارعت فرمایا. اس سے امام علی مقام یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی مزارعت کرنے کی گنجائش ہے. شریعت مطہرہ نے قلبی موالات سے منع فرمایا، قلبی محبت سے منع فرمایا، باقی ظاہر میں غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، ہمدردی غمخواری کر سکتے ہو، خدمت حسن سلوک کر سکتے ہو، بس بائی ہارٹ محبت نہیں ہونی چاہیے. اس سے شریعت نے منع فرمایا. جی
باب ما یقرأ من الشروط فی المزارعۃ.
مزارعت کے اندر آپ کو چند شکلیں بتلائی گئی تھیں، اس میں سے دو صورتیں جو بالاتفاق ناجائز تھی، اس کو اس ترجمۃ الباب میں امام علی مقام بیان فرمانا چاہتے ہیں. ایک شکل تو یہ ناجائز تھی کہ کوئی آدمی اپنی زمین کسی کو کاشت کے لیے دیوے اور اس کو یوں کہوے کہ بھائی اتنی قفیز، اتنے وسق، اتنے سا، اتنے کوینٹل، اتنے من گلہ میں اپنے لیے طے کرتا ہوں. مثلاً زمین والے نے یوں کہا کہ جتنی بھی پیداوار ہو 20 من چاول مجھے دے دینا، 50 کوئنٹل گیہوں مجھے دے دینا، 50 قفیز مجھے دے دینا، 100 سا مجھے دے دینا. اس طرح مقدار متعین کر دی تو یہ مزارعت بالاتفاق ناجائز ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کھیتی میں اتنا ہی غلہ پیدا ہوا اور وہ غلہ تو شرط کے مطابق رب الارض سید الارض لے لے گا، تو بیچارے کاشتکار کو تو کچھ بھی نہیں ملا، اس کی تو محنت بیکار چلی گئی. دوسری شکل اس کے اندر یہ تھی بالاتفاق ناجائز کی کہ باڑی میں، کھیت میں، کوئی جگہ، کوئی علاقہ زمین والا اپنے لیے متعین کر لیوے. مثلاً یہ کہ پانی کی نالیوں پر جو اگے گا وہ میرا، یا فلاں کونے میں جو اگے گا وہ میرا. اس طرح کوئی مقام، کوئی جگہ، کھیت اور باڑی کی متعین کر لے کہ وہ خاص میرے لیے وہاں کی پیداوار ہوگی، یہ بھی بالاتفاق ناجائز ہے. اس لیے کہ اس میں دو خرابی کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر فصل ہی نہیں ہوگی، پورے باغ میں، کھیت میں فصل ہوئی اور جو زمین والے نے اپنے لیے فکس کی تھی وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, تو بیچارے زمین والے کو تو کچھ بھی نہیں ملا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہیں ہوا باقی پورے کھیت میں کہیں نہیں ہوا, تو کاشتکار کی محنت ضائع جائے گی. اس لیے یہ دو شکلیں جو بالاتفاق ناجائز ہے, اس کو امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں. جی.
وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عيينة عن يحيى سمع عن ذرد الزرقي عن رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان
یہ حضرت رافع یوں کہنا چاہتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ کھیت ہمارے پاس تھے, بڑے کھیت والے تھے, ان کے پاس بڑی کھیتی تھی. چلو.
وكان احدنا يجري ارضه
فيقول اور ہم لوگ زمین کرائے پر دیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ کسی کے پاس زمین زیادہ ہو تو تحدیث بھی نعمت کے طور پر بیان کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس 100 ایکڑ زمین ہے, 50 بیگھا زمین ہے, ہمارے 11 فلیٹ ہے, ہمارے 25 پلاٹ ہے, الحمدللہ. ایسا بیان کر سکتا ہے تحدیث بن نعمت کے طور پر. جی.
فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما اخرج الزيه ولم تخرج الزيه.
ہاں, زیہ کیا ہے؟ زی اس میں اشارہ ہے اور ہا تنبیہ کے لیے بڑھاتے ہیں تو حاضی ہی بن جاتا ہے. تو پھر فرماتے راوی کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرے لیے, یعنی زمین کے اس ٹکڑے پر جو پیداوار ہوگی وہ میں لوں گا, اور زمین کے اس ٹکڑے پر جو پیداوار ہوگی یہ کاشتکار تو لے لینا. تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ زیہ یہاں نکلا, اور ایسا بھی ہوتا کہ وہاں بالکل نہیں نکلا جو متعین کیا تھا وہاں پر. گویا یہ معاملہ ہوتا تھا مخاطرہ, خطرے سے. مخاطرہ یعنی مخابرہ اور مزارعہ کے بجائے مخاطرہ ہو جاتا تھا, خطرے سے بھرپور, کہ ہو سکتا ہے کہ جو متعین کیا وہیں پر نہ اگے. بس شریعت یہ چاہتی ہے کہ خطرے سے خالی ہونا چاہیے, اگر خطرے ہو, خطرہ ہوگا تو یہ ناجائز ہو جائے گا. جی.
فنہاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ. باب اذا زرع بمال قوم بغیر اذنہم وکان فی ذلک صلاح لہم.
یہ امام بخاری ہی کا کمال ہے کہ ایک ہی روایت سے کئی کئی ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں. اس ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے کسی دوسری قوم کا, دوسرے لوگوں کا, دوسرے فرد کا کوئی مال تمہارے پاس ہے اور وہ مال تم نے بو دیا مالکوں کی اجازت کے بغیر, لیکن مالکوں کی اس میں مصلحت اور بھلائی ہے, تو اس طرح بو دینا اور لگا دینا جائز ہے. کسی کا غلہ آپ کے پاس ہے, کسی کے چاول, مکائی, باجرہ آپ کے پاس ہے, مالک کی اجازت لیے بغیر آپ نے بو دیا اور اس بونے کے اندر اس میں ان کی بھلائی ہے, تو یہ شکل جائز ہے. یہ اس ترجمۃ الباب کا حاصل ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کا اناج اور غلہ بو دیا اور جو پیداوار ہوئی وہ ساری کی ساری اس غلے کے مالک کو دے دی اور وہ خوشی خوشی لے کر چلا گیا, تو اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا احسان کا معاملہ ہو گیا کہ دوسرے کا غلہ آپ کے پاس تھا, آپ نے اس غلے کے اندر اس کی اجازت کے بغیر زمین کو بو دیا اس غلے سے اور اس سے جتنی پیداوار ہوئی وہ ساری اس کو دے دی, یہ تو بہت اچھا کام کیا آپ نے, یہ تو بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر دوسرے کا غصب کر کے یا دوسرے کا آپ نے عاریت لیا ہوا تھا, امانت کسی نے آپ کے پاس رکھی تھی، امانت رکھی تھی، اور اس میں آپ نے مالک کی اجازت کے بغیر بو دیا، تو اگر اللہ نہ کرے کچھ کمی ہوئی تو ضمان لازم ہوگا. یعنی مثلاً دوسرے کے 20 کوئنٹل گیہوں چاول آپ نے غصب کیے تھے یا امانت تھے، اور وہ آپ نے مزارعات میں لگا دیے لیکن فصل ناکام ہو گئی، 20 کوئنٹل کا 2 ہی کوئنٹل ہو گیا، تو ضمان آئے گا چونکہ اجازت نہیں لی تھی، غصب ہے یا امانت ہے، اور بلا اجازت کر ڈالا. جی.
وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه وعنا اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة نفر يمشون اخذهم المطر فاووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم قال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي اسقيهما قبل بني وإن استأخرت ذات يوم ولم آت حتى أمسيت.
اچھا آدمی تھا، بیوی بچوں کے اوپر والدین کو ترجیح دیتا تھا. اب زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ بیوی پہلے ہے اور جو ہے ماں بعد میں ہے. کیا ہے حدیث شریف ترمذی میں آپ نے پڑھی ہو، ماں کی نافرمانی کرے پر بیوی کی اطاعت کرے، کیا لفظ ہے؟ جی.
فوجدتهما نائمين فحلبت كما كنت احلب فقمت عند رؤوسهما اقرأ ان اوقدهما واقرأ ان اسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر فان كنت تعلم اني فعلت ابتغاء وجهك فبرج لنا برجة نرى منها السماء فبرج الله فرأوا السماء وقال الاخر اللهم انا كانت لي بنت عم احببتها كاشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فابت حتى اتيها بمئه دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتحي خاتم حد الا بحقه فقمت فان كنت تعلم اني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة ففرج وقال وقال الثالث اللهم اني استاجرت اجيرا بفرق ارز.
ارز یہاں چاول کا لفظ ہے، پیچھے والی روایتوں میں آپ نے مکئی پڑھی تو پاس شرح نے تطبیق یہ دی ہے کہ اجرت کے طور پر دو الگ الگ فرق تھے، ایک فرق مکئی ایک فرق چاول. ایک راوی نے مکئی کا تذکرہ کیا، دوسرے راوی نے چاول کا تذکرہ کیا. بعض حضرات یوں تطبیق دیتے ہیں کہ چاول اور مکئی دونوں گلہ ہونے کے اندر بہت قریب ہے، اسی لیے ایک کو دوسرے کے اوپر تعبیر کر دیا، ایک کا اطلاق دوسرے کے اوپر کر دیا. یہ بھی ایک تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے. چلو.
فلما قضى عمله قال اعطني حقي فرضت عليه فرغب عنه فلم ازل ازرعه.
اچھا، عرب میں چاول بہت کم ہوتا تھا، اس زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے روایتوں میں اس کا تذکرہ بہت کم آتا ہے. چاول شعیر عام گلہ تھا اور مہمانوں کے لیے گیہوں استعمال کرتے تھے. جی.
حتى جمعت منه بقرا ورعاتها فجاني فقال إذ فلما قضى عملا قال اعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم ازل.
فرغب عنه کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ وہ اجیر ناراض ہو کے اعراض کر کے بھاگ گیا. بہت سے ملازم ایسے ہوتے ہیں، سر بھیرے جاؤ پیسے ویسے نہیں چاہیے چلے ہم دو، ہوتے ہیں ایسے ملازم نکھرے باز. جی.
فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها، فجاءني فقال اتق الله، فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال اتق الله ولا تستهزي بي، فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقي، ففرج الله. قال أبو عبد الله رحمهم الله تعالى، وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت.
یعنی ایک روایت میں فسعیتو کا لفظ آیا ہے، لیکن اس روایت سے استدلال کرنا ترجمۃ الباب پر خفی ہے. وجہ کیا؟ اس لیے کہ یہ آخری جز سے امام علی مقام استدلال کر رہے ہیں. لیکن آپ غور کرو، مزدور نے اگر مزدوری کی رقم پر قبضہ کر لیا پھر مستاجر کے پاس چھوڑ کے چلا گیا تو وہ غیر کا مال قرار پائے گا، کہ غیر کے مال کے اندر زراعت کی اس کی اجازت کے بغیر اس کی مصلحت اس میں تھی، لہذا یہ جائز ہے. اگر وہ اجرت پر قبضہ کرے، کون موجی اجیر، اجیر اجرت پر قبضہ کرتا اور قبضہ کر کے پھر مستاجر کو دیتا اور چلا جاتا، تو غیر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر اس کی مصلحت اور فائدے کے لیے زراعت کرنا ثابت ہوا. لیکن جو دوسری شکل ممکن ہے اور وہی روایت کے الفاظ سے غالب معلوم ہوتی ہے، کیا؟ کہ وہ اجیر نے اجرت اپنے قبضے میں لی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اجرت لیے بغیر ناراض ہو کر کے چلا گیا تھا. تو جب اجرت اس نے لی ہی نہیں، فرغیب عنہ کا لفظ یہی بتلا رہا ہے، بغیر اجرت لیے ہوئے مستاجر سے ناراض ہو کے چلا گیا، تو پھر غیر کا مال کہاں ہوا؟ تب تو مستاجر کے پاس جو مال ہے وہ ابھی اپنا ہی ہے، خود ہی کا ہے. اسی لیے غیر کے مال میں اس کی مصلحت کے پیش نظر مزارعت پر استدلال نہیں ہو سکے گا، لہذا اس روایت سے استدلال ترجمۃ الباب کے اوپر خفی ہے. جی.
باب اوقاف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ارض الخراج و مزارعتهم و معاملتهم.
بہت اہم باب ہے، چھوٹا سا لیکن لمبی چوڑی اس کی تفصیلات ہے. ترجمۃ الباب کے تین اجزاء ہیں. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا وقف کرنا اپنی زمینوں کو. صحابہ کرام نے اپنی زمینوں کو وقف کیا. اب زمین وقف کی تو موقوفہ زمین کے اندر مزارعت کے مسائل، صحابہ نے اپنی زمینیں اپنی جائیداد وقف کی، تو اس وقف شدہ جائیداد میں پراپرٹی کے اندر مزارعت کے متعلق مسائل. دوسرا حصہ ہے ترجمۃ الباب کا، زمین کے اوپر خراج وصول کرنا، کہ جیسے کہ پیچھے گزرا کہ امام صاحب ارض خیبر کے بارے میں یہی توجیہ کرتے ہیں، تو زمین کی پیداوار کے اوپر خراج وصول کرنے کے مسائل. نمبر تین، صحابہ کرام کا تابعین عظام کا مزارعت کرنا اور اس طریقے سے زمینوں کے معاملات کرنا. صحابہ کرام اور تابعین عظام کا یہ تعامل چلا رہا ہے، عمل عام چلا رہا ہے، رواج عام تھا کہ وہ زمینوں کو مزارعت پر دیتے تھے، اور جو ہے زمینوں کے لیے اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے. سب سے پہلے وقف کے متعلق مختصر دو چار باتیں سمجھو. ایسے تو آپ نے ہدایہ وغیرہ کے اندر اس کی تفصیلات بہت ساری پڑھی ہے، لیکن یہاں چونکہ باپ آ گیا اس لیے دو چار بات ذہن میں رہنی چاہیے. وقف, کوئی آدمی اپنی زمین کو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے دے دے, فقراء کے لیے, مساکین کے لیے, دین کے کسی خاص شعبے کے واسطے, یا کسی خاص قسم کے اپنے اقربا اور رشتہ داروں کے لیے کہ بھائی یہ میری زمین ہے, میری پراپرٹی ہے, میری جائیداد ہے, میرے فلیٹ ہے, میرے مکانات ہے, اس طرح کی چیزیں, کوئی آدمی اس کا فائدہ, اس کی آمدنی, اس کی پیداوار, اس کے بینیفٹ, اس کا کرایہ, اس کے اندر سے ہونے والی آمدنی, یہ سب چیزیں کسی ادارے کے لیے, کسی مسجد کے لیے, فقیروں کے لیے, مسکینوں کے لیے, علماء کے لیے, طلباء کے لیے, اپنے خاص قسم کے رشتہ داروں کے لیے اس کو دے دے رہے, یہ جو ہے وقف کہلاتا ہے. تو لغوی معنی اس کا آتا ہے روکنے کے, کسی چیز کو روک لینا, گویا کہ تم نے اس کی آمدنی کو خاص قسم کے افراد کے لیے شرائط متعین کر کے روک لیا, اگرچہ ملکیت اپنے لیے باقی رکھی لیکن آمدنی دوسروں کے واسطے کر دی. اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ مسلک منسوب ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی زمین, اپنی جائیداد وقف کرتا ہے تو زمین جائیداد واقف کی ملکیت سے نکلتی نہیں ہے, واقف کی ملکیت اس کے اوپر باقی رہتی ہے. لہذا وہ کسی وقت پر وقف سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. یہ قول آپ نے ہدایہ قدوری کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب پڑا ہے. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف کی ہوئی زمین واقف کی ملکیت میں بدستور باقی رہے گی, واقف کی ملکیت سے نہیں نکلے گی, بلکہ وہ رجوع کرنا چاہے کچھ عرصے کے بعد تو رجوع بھی کر سکتا ہے. اس کے مقابلے میں, امام صاحب کے مقابلے میں جمہور کا مسلک سمجھو, جس میں ائمہ ثلاثہ امام شافعی, امام احمد, امام مالک اور خود ہماری یہاں صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد, یہ بھی اسی زمرے کے اندر ہے. یہ تمام رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی نے اپنی زمین جائیداد وقف کر دی تو وہ جائیداد واقف کی ملکیت سے نکل جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں چلی جاتی ہے, اللہ اس کے مالک ہو گئے, واقف کی ملکیت سے نکل گئے. اور اس کے جو منافع ہے اس میں سے جو انکم ہوگی, جو پیداوار ہوگی, جو آمدنی ہوگی, وہ موقف علیہم کو ملتی رہے گی, جن پر وقف کی ان کو ملتی رہے گی. اور موقف علیہ کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے, کوئی جماعت بھی ہو سکتی ہے, کوئی تنظیم اور ادارے کے افراد بھی ہو سکتے ہیں. لہذا آئندہ چل کر کے واقف اس سے رجوع کرنا چاہے, اپنی ملکیت میں لانا چاہے, نہیں لا سکتا ہے. اس کو اختیار نہیں ہے کہ ایک مرتبہ وقف کرنے کے بعد دوبارہ اپنی ملکیت میں لے لے وے, دوبارہ اپنے تصرف کے اندر لے لے وے. وقف کیا کیا, ہو گیا ہمیشہ کے لیے, اپنی ملکیت سے نکل گیا, دوبارہ اس کو اپنی ملکیت کے اندر لا سکتا نہیں. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے بارے میں مزید وضاحت سمجھو. امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس پراپرٹی کو وقف کر رہا ہوں یعنی اس کے بینیفٹ اس کی انکم کو میں صدقہ کر رہا ہوں یا اس کے بینیفٹ اور منافع کو میں وقف کر رہا ہوں تو اس کے اندر ایک صورت یہ ہے کہ اپنی موت پر کوئی آدمی معلق کرے. مثلا کوئی آدمی یوں کہے کہ میں مر جاؤں تو میری یہ زمین وقف ہے, موت پر اگر کسی نے معلق کر دیا اور وصیت کر دی تب تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے قول میں بھی واقف کی ملکیت سے یہ زمین جائیداد نکل جائے گی. اس طرح کی تفصیل ہو تو یعنی واقف اپنی موت پر معلق کر دے گئے کہ میری موت کے اوپر جو ہے یہ میری زمین فلاں مدرسے میں فلاں مسجد میں فلاں فقراء کے اوپر, تو اس صورت کے اندر وقفہ موقوفہ چیز اس کی ملکیت سے نکل جائے گی. نمبر دو, اگر کسی حاکم نے قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی نے زمین جائیداد پراپرٹی وقف کی ہے اب وہ اس کی ملکیت سے ختم ہو گئی, یعنی وقف کرنے کے ساتھ کسی وجہ سے عدالت میں معاملہ گیا, قاضی نے فیصلہ کر دیا, حاکم نے فیصلہ کر دیا, اس صورت میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقف کی ملکیت ختم ہو جائے گی, وہ اس وقف سے رجوع نہیں کر سکتا, وقف کو دوبارہ اپنی ملکیت میں نہیں لا سکتا. اگر ان صورتوں پر غور کرے تو امام صاحب اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے قول کے اندر کوئی زیادہ تفاوت باقی نہیں رہتا ہے اگر غور کیا جائے تو. بہرحال وقف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی آخرت کے واسطے اپنی جائیداد اپنی پراپرٹیوں کو کسی خاص قسم کے غریبوں کے لیے کسی خاص قسم کے دینی کاموں کے واسطے اور کام کرنے والے افراد کے واسطے اداروں اور تنظیموں کے واسطے اس کے ذمہ داروں کے لیے کوئی آدمی وقف کر دے گئے اپنی ملکیت سے نکال دے گئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جائیداد اور پراپرٹی پہلے نمبر پر تو ریلوے منسٹری کی ہے, دوسرے نمبر کے اوپر ڈیفنس منسٹری کی ہے, اور تیسرے نمبر کے اوپر وقف کی ہے. اس ملک میں سب سے زیادہ جائیداد, یہ تو دو حکومت کے شعبے ہوئے ریلوے اور ڈیفنس منسٹری یعنی دفاعی شعبہ لشکر کا شعبہ. اس کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی اس ملک میں اوقاف کی ہے. اگر اس ملک میں اوقاف کا صحیح نظام بن جائے تو مسلمانوں کے اندر کہیں بھی غربت باقی نہ رہے. اتنی بڑی جائیدادیں اس ملک کے اندر وقف ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایسے ایسے لوگ قابض بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے, بس وہ جو ہے مست مزے سے اس کو اپنی جائیداد سمجھ کر کے اڑا رہے, بیچ بھی ڈالتے ہیں, 99 سال کے کرائے پر بھی دے ڈالتے ہیں, سب کچھ کر ڈالتے ہیں. بہت بڑی جائیداد اوقاف کی ہے اس ملک کے اندر. تو صحابہ کرام وقف کا معاملہ کیا کرتے تھے. جی,
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به.
دراصل خیبر کی زمینیں جو تقسیم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غانمین میں سے تھے, ان کے حصے میں بھی خیبر کے اندر زمین آئی تھی اور خیبر پورا بہت عمدہ، پیداوار بہت عمدہ، وہاں کی زمینیں بہت عمدہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی ایک زمین آئی تھی وہاں پر. اس درمیان آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ کامل نیکی تم اس وقت حاصل کرو گے جب اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پر لگا دو گے، خرچ کر دو گے. تو حضرت عمر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور مجھے خیبر کے اندر جو میرا زمین کا حصہ ملا ہے، اس کا نام سمغ تھا، سا میم غین، جو حضرت عمر کا حصہ تھا خیبر کی زمینوں میں، کا مجھے اپنی مملوکہ زمینوں میں خیبر میں جو میری سمغ زمین ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، بہت نفیس اور عمدہ اور قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ محبوب چیز کی ہم اللہ کے راستے کے اندر خیرات کر دے، تو میں اپنی خیبر والی اس زمین کو اللہ کے نام کے اوپر صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نام کے اوپر اس کو دے دینا چاہتا ہوں. یہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی. اس موقع پر حضور نے حضرت عمر کو یہ جملہ ارشاد فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر، کتاب الوصایا کے اندر یہ روایت سند کے ساتھ ہے، یہاں تعلیقاً ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا، تصدق، عمر تمہارا ارادہ ہے تو ضرور صدقہ کرو، ضرور خیرات کرو، لیکن کیسے؟ بِأَصْلِ ہی، اصل زمین کو روکے رکھو اپنے لیے، لا یباعو، بیچ بھی نہیں سکتے، بس یہ ہے کہ بیچ نہیں سکتے، ہو گیا وقف، کہ آدمی جب ایک پراپرٹی کو وقف کر دے وے تو اب اس کو بیچ سکتا نہیں ہے. وَلَكِنْ يُنفَقُ ثَمَرُهُ، لیکن یہ کہ اس کی پیداوار، اس کی آمدنی، اس کے بینیفٹ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے جائے. فتصدق به، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمغ مقام پر جو اپنی پراپرٹی تھی خیبر میں، وہ اللہ کے راستے کے اندر اس کی آمدنی کا صدقہ کر دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے انہوں نے باقاعدہ وقف نامہ بھی لکھا، وقف کی تحریر بھی تیار کی، اور جیسے حضور نے ان کو مشورہ دیا اس کے مطابق آپ نے پوری تحریر اس کی تیار کی. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ نقل کر کے امام علی مقام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وقف معتبر، صحیح، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا، تو اگر دوسرے صحابہ، پوری امت میں سے کوئی بھی اگر کوئی چیز وقف کرے گا تو اللہ کے یہاں معتبر ہے، مقبول ہے، اور اس کے اوپر اس کو اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس کے اوپر امام علی مقام نے استدلال فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کی جب وقف کی تحریر لکھ دی تو پھر خود مزارعات نہیں کی حضرت عمر نے، دوسرے کو دے دی، اور پھر اس کے اندر سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ خرچ ہوتی رہتی تھی. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو وقف کریں، صحیح ترتیب سے وقف کریں، باقاعدہ قانونی طور پر وقف کریں تو اس کا اجر بھی ملے گا. بہت سے آبا و اجداد وقف کر کے گئے لیکن قانونی کاروائی نہیں کی، تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ان کی اولاد، پوتے، نواسے سب وہ جائیدادوں کو بیچ کے حرام کے پیسے کھا رہے، چونکہ آبا و اجداد بیچارے کچھ جانتے نہیں تھے، بس کہہ دیا ہمارا یہ کھیت مدرسے میں، مسجد میں، کوئی کاغذات نہیں بنوائے، تو اب ان کے ہی نام پہ چلی آ رہی ہے، تو مرنے کے بعد وہ جو ہماری یہاں پیڑی نامہ بنتا ہے اس پر سے بیٹوں پاس آئی، نواسوں کے پاس آئی، پوتوں کے پاس آئی، تو اب ان کو دینداری نہیں، زمین کی قیمتیں بڑھ گئی، ایمان کی قیمت ڈاؤن ہو گئی، تو بیچ رہے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں آرام کے. بہت ہو رہا ہے اس وقت پر، کئی جائیداد اور پراپرٹیاں بڑے بڑے اداروں اور مدرسوں میں وقف ہے، لیکن کاغذات نہیں ہیں، قانونی طور پر کوئی تعریف نہیں ہے. لہذا کوئی کام کرے تو صحیح کرنے کا، باقاعدہ اس کا وقف نامہ بناوے، وقف بورڈ کے اندر اس کو رجسٹریشن کروا دیوے، باقاعدہ اس کو جو ہے تحریر لکھ کر کے نوٹری کروا دیوے، اور قانونی طور پر اس کی ساری کاروائی مکمل کر دیوے، تاکہ بعد کے لوگ اس کو بیچ نہ سکے اور خود اس کے پیسے کھا نہ جاوے. بہت ادارے اور مسجدیں پریشان ہیں اس وقت ان مسائل کے اندر. جی.
وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
اب جو روایت یہاں پر امام علی مقام لائے ہیں بہت مختصر ہے، یہ اس کو پوری تفصیل سے جب تک سمجھیں گے نہیں، نہ روایت سمجھ میں آئے گی، نہ معاملہ سمجھ میں آئے گا، نہ ترجمۃ الباب سے ربط سمجھ میں آئے گا. اسی لیے پوری تفصیل اس کی سمجھنا ضروری ہے. یہ پوری تفصیل حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر مفصل موجود ہے، کتاب الخراج لقاضی ابی یوسف، اس میں سے اس واقعے کی پوری تفصیل سمجھ لیں تو روایت سمجھ میں آئے گی اور انشاءاللہ ترجمۃ الباب بھی سمجھ میں آئے گا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر دستور اور طریقہ یہ تھا کہ جب طاقت اور لشکر کے ذریعے کوئی شہر یا ملک فتح ہوتا تو وہاں کی زمینیں، کھیتی باڑیاں، مکان، جائیداد مقاتلین کے درمیان میں تقسیم کر دی جاتی تھی. جتنے صحابہ اس غزوے میں شامل ہوتے، جنگ میں شامل ہوتے، اس علاقے کی زمینیں، پراپرٹیاں، جائیداد، مکان سب قتال میں شریک لوگوں کے لیے تقسیم کر دی جاتی. جیسے مثال ہے خیبر، کہ خیبر فتح ہوا تو وہاں کی زمینیں کل کی کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے درمیان میں تقسیم فرما دی، اور اسی میں حضرت عمر کا بھی حصہ آیا تھا جس کے وقف کی ابھی بات سنی. اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ تھا، جس میں وہ 100 وسق امہات المومنین کو آپ دے دیتے تھے، وہ معاملہ بھی ہے. تو یہ ایک مثال ہے حضور کے زمانے کی. دوسری ایک مثال، بحرین فتح ہوا تو بحرین کی زمینیں جتنی بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام مجاہدین کے درمیان کے اندر تقسیم فرما دی. یہ دو مثالیں ہیں دور نبوت کی، کہ جو علاقہ، جو زمینیں ان وطن غلبے سے، قتال لشکری طاقت سے فتح ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی زمین، جائیداد، پراپرٹی اس جنگ میں شریک تمام مجاہدین میں تقسیم فرما دی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، صدیق اکبر نے بھی یہی سلسلہ باقی رکھا کہ جو بھی علاقہ فتح ہوتا عسکری طاقت سے، جنگ کے ذریعے سے، صدیق اکبر بھی وہاں کی ساری زمینوں کو غزوے میں شامل، جنگ میں شامل، لڑائی میں شریک ہونے والے سب کے درمیان میں تقسیم فرما دیتے تھے. اب آیا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو اسلامی فتوحات بہت بڑھنے لگی، بہت وسیع ہونے لگی، دور دور عجم کے علاقوں میں فتوحات اسلامیہ پہنچی، اور اس میں عراق فتح ہوا ہے، ملک شام فتح ہوا، یہ بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے. اب عراق کی جب فتح ہوئی تو وہاں کی زمینوں کو ارض سواد کہا گیا. قدوری میں بھی آپ نے عبارت پڑھی، ہدایہ میں بھی پڑھی، عراقی زمینوں کو ارض سواد قرار دیا گیا. اب جو حضرات عراق کی فتح میں شامل تھے وہ تو حسب معمول انتظار میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی زمینوں کو ہمارے درمیان تقسیم کر دیں گے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا. اس لیے پورے عراق کی زمینیں حضرت عمر ہمارے درمیان میں تقسیم کر دیں گے. یہ وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کو مالک بنا دیا جائے گا. ادھر حضرت عمر کے دل میں تردد پیدا ہو رہا تھا، تقسیم کروں یا نہ کروں، تقسیم کروں یا جو ہے اصل جن کی یہ زمینیں تھیں عجمی لوگ ان مالکوں کو زمین پر برقرار رکھو، یہ تردد ہونے لگا حضرت عمر کے دل کے اندر. دو خیال، ایک خیال تو یہ کہ حضور اور حضرت ابوبکر کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے پورے عراق کی زمینیں میں تقسیم کروا دوں، اور دوسرا یہ دل میں آیا کہ نہیں، تقسیم نہیں کرنا ہے، بلکہ جو عجمی لوگ ان زمینوں کے پہلے سے مالک ہے ان کو ان کی زمین پہ برقرار رکھا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ تم اس میں محنت کرو، کھیتی کرو، اور پیداوار میں سے خراج ہم کو جمع کراؤ. یہ دو معاملے میں حضرت عمر کو تردد تھا، بلکہ حضرت عمر نے یہ کیا کہ دو آدمی باقاعدہ دارالسلطنت مدینہ سے عراق بھیجے کہ جاؤ عراق، پوری سواد عراق کی زمینوں کی پیمائش کرو، ناپو اس کو، اور ناپ کر کے صحیح اندازہ لگاؤ کہ ہم وہاں کے لوگوں کے اوپر کتنا خراج متعین کر سکتے ہیں. خراج متعین کرنے کے لیے اس کو نپوانا بہت ضروری تھا. تو حضرت عمر نے باقاعدہ مدینہ منورہ سے دو آدمی بھیجے وہاں، انہوں نے جا کر کے زمین کی پیمائش اور کتنا خراج ہم متعین کر سکتے ہیں پورا اس کا چارٹ تیار کروایا. کتنا سسٹمیٹک حکومت کا نظام ہوگا اندازہ لگاؤ. اور پھر ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جب متمنی حضرات انتظار میں تھے کہ بھئی یہ زمین تقسیم کر کے ہم کو مالک بنایا جائے گا، تو حضرت عمر نے ان کے سامنے ایک بات پیش کی، عجیب بات پیش فرمائی. دراصل ان کے دل میں ایک جو کھٹک تھا، بڑا عجیب معاملہ تھا، کہ اگر اس طرح جتنے علاقے فتح ہوتے رہے، تمام زمینیں اگر تقسیم کر دی جائے گی تو زمینوں کا ارتکاز ہو جائے گا، یعنی زمین غانمین اور مجاہدین کے پاس بڑی بڑی مقدار میں جمع ہو جائے گی، اور وہ بڑی بڑی زمین جائیداد اور پراپرٹیوں کے مالک بن جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب کسی کے پاس بڑی مقدار میں زمین جائیداد پراپرٹی ہو جائے گی تو خطرہ یہ ہے کہ وہ قتال فی سبیل اللہ سے پیچھے ہٹیں گے، اپنی زمین کی نگرانی اور اس کو ڈیولپ کرنے کی فکر، اس کو آباد کرنے کی فکر، یہ سب کام سے قتال فی سبیل اللہ میں کمی آئے گی، اور لوگوں کے پاس بڑی بڑی زمینیں جمع ہو جائے گی. یہ حضرت عمر کے دل میں ایک تردد پیدا ہوا. دوسرا بڑا تردد یہ پیدا ہوا کہ اگر جیسے ہی فتح ہوا علاقہ اور زمینوں کو مجاہدین میں غانمین میں تقسیم کر دیں گے تو بعد میں جو لوگ آئیں گے، نو مسلم ہوں گے، ان کو ہم کیا دیں گے، ان کو کون سی زمین دیں گے، ان کو کون سی جائیداد دی جائے گی. یہ تو ساری کی ساری زمینیں تو انہوں نے لے لی، غانمین نے، جنگ میں شریک لوگوں نے، تو جو نئے نئے مسلمان ہوں گے ان کو ہم کیا دیں گے، کیا وہ کھائیں گے، کہاں وہ رہیں گے، کیسے وہ کاشت کریں گے. یہ بھی ایک بڑا تردد آپ کے دل کے اندر آیا. اس درمیان آپ نے ایک مرتبہ وہ عراق کی جنگ کے اندر شریک ہونے والے مجاہدین کو ایک سخت پیغام بھی دیا. کیا پیغام دیا؟ کہ اگر جو میں ساری زمینیں تمہارے درمیان تقسیم کروا دوں تو عراق کے غیر مسلموں کا پیٹ میں کس طرح بھروں گا. یہ جملہ بھی آپ نے کہلوایا. دیکھیے کیسی انصاف بھری حکومت تھی کہ عراق فتح کرنے کے بعد بھی وہاں کے جو غیر مسلم ہیں وہ کیا کھائیں گے, کیسے اپنا پیٹ بھریں گے, اس کا فکر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار تھا کہ اگر ساری زمینیں ان کے اصل مالکوں سے لے کر کے غانمین میں دے دیں گے تو ان غیر مسلموں کا پیٹ میں کیسے بھروں گا. میں امیر ہوں, میری ذمہ داری ہے کہ میری مملکت کے اندر کوئی بھوکا نہ سوئے, اور ساری زمینیں بانٹ دیں گے تو ان کا پیٹ کیسے بھرا جائے گا. یہ دو تین بڑے اہم تردد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر پیدا ہوئے. جب یہ تردد حضرت عمر کے دل میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ بنی. کیا رائے بنی؟ کہ جو نئے نئے ممالک فتح ہو رہے ہیں ان کی زمینوں کو غانمین میں تقسیم نہ کیا جائے, مالکانہ طور پر بانٹا نہ جائے, بلکہ اصل جو مالکین ہیں, اصل مالک جن سے فتح کر کے لی گئی, ان کے پاس وہ زمین بدستور ان کے تصرف میں باقی رکھو, اور ان کو یوں کہو کہ جیسے پہلے تم کاشت کرتے تھے, پہلے تم اس میں محنت کرتے تھے, اسی طرح محنت جاری رکھو, اور اس کے اندر خراج متعین کر دیا جاوے, اور پیداوار کا ایک حصہ متعین کرے, اور ان کو کہو کہ وہ بیت المال میں جمع کراؤ. اب ظاہر ہے کہ پوری زمینوں کی پیداوار میں سے خراج جب بیت المال میں آئے گا تو ریزرو بینک جو ہے مضبوط ہو جائے گی, بیت المال کے پاس بڑی مقدار میں دولت جمع ہو جائے گی, اور اس کا کیپیٹل بہت مضبوط ہو جائے گا, اور بیت المال ایک ایسا فنڈ ہوگا کہ جس میں سے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے گا. موجودہ مسلمان تو فائدہ اٹھائیں گے اٹھائیں گے, بعد میں آنے والے مسلمان بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. گویا یوں سمجھو کہ یہ من جانب اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں ایک بڑی تدبیر, حکمت عملی, الہام ہو رہی تھی, اور آپ جو ہے اس رائے پر پہنچے. لیکن فیصلہ کیسے کریں؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل, صدیق اکبر کا طرز عمل, اس سے بالکل ہٹ کر کے ایک کام کرنا ہے, تو کیسے یہ کام کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشاورتی میٹنگ بلائی. حضرت عمر کے یہاں شورا کی بڑی اہمیت تھی, تو انہوں نے مشاورتی میٹنگ بلائی, اور اس کے اندر صحابہ کرام بڑی مقدار کے اندر شریک ہوئے. حضرت عمر نے دونوں رائے پیش کر دی صحابہ کے مجمع میں کہ بھائی دیکھو, یہ جو نئے نئے علاقے فتح ہو رہے اس کے اندر ایک شکل تو یہ ہے کہ وہاں کی زمینیں پراپرٹی تقسیم کر ڈالنا غانمین میں, غزوے میں شریک لوگوں کو. دوسری شکل یہ ہے کہ تقسیم مت کرو, جو اصل مالک ہے ان کو اس پر برقرار رکھو, اور پیداوار پر خراج متعین کر کے بیت المال میں جمع کرو. بیت المال مضبوط ہوگا تو سب مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا. دونوں رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دی. اب جب پیش کر دی تو صحابہ کی دو جماعت ہو گئی. ایک جماعت کے امیر تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے امیر المومنین جیسا چلتا ایسا چلا, جیسے تقسیم ہوتی تھی زمینیں ایسے ہی تقسیم کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی یہ رائے ہوئی, اور حضرت عثمان, حضرت علی, یہ حضرات یہ کہنے لگے نہیں امیر المومنین, آپ نے جو سوچا ہے بہت صحیح سوچا ہے کہ اس طرح زمینیں تقسیم کریں گے تو بعد والوں کا کیا ہوگا, اور بعد والے کیسے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے آپ نے جو سوچا ہے بہت صحیح سوچا ہے, ہم آپ کی تائید کرتے ہیں, ہم آپ کی فیور کے اندر ہیں کہ آپ جو ہے اس کو غانمین میں تقسیم مت کرو, بلکہ اصل مالکوں کو اس پر برقرار رکھو, خراج وصول کرو اور خراج کو بیت المال میں جمع کرو اور بیت المال کو پاورفل مضبوط بناؤ. یہ ان حضرات کی رائے. جب دو گروہ جمع ہو گئے, دو گروہ کی الگ رائے ہو گئی, تو حضرت عمر نے ایک تقریر فرمائی اور یہ تقریر آپ کی اجتہاد اور قیاس کی شان کو بتلاتی ہے. حضرات صحابہ کے سامنے ایک مدلل آپ نے تقریر کی. کیا تقریر کی آپ نے؟ سب سے پہلے تو مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتا جو اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہو. پہلی تمہیدی بات, اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو ایسا کوئی کام میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. کوئی کام بدعت یعنی غلط نیا میں نہیں کرنا چاہتا, سنت کے خلاف نہیں کرنا چاہتا. اور دوسری اہم بات یہ بتلائی کہ میں اپنی رائے دلائل سے پیش کرتا ہوں, آپ کو اختیار ہے, جس کو جو چاہے تبصرہ کرنا ہو کرو. یہ ہے واقعتاً رائے عامہ, کہ بھئی رائے عامہ لی جائے اس کو کہتے ہیں. امیر المومنین خود کھڑے ہو کر کے کہے کہ میں اپنی رائے پیش کرتا ہوں, جس کو جو تبصرہ کرنا ہو میرے سامنے تبصرہ کرے. یہ آپ نے اجازت دی اور پھر آپ نے تقریر شروع فرمائی, اور تقریر کے اندر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی. آیت کریمہ کے اندر جو ہے آپ نے والذین جاؤ من بعدہم, پڑھو اوپر سے, فے کے متعلق آیت میں والذین جاؤ من بعدہم, پڑھیے پوری آیت. فما وجفتم علیہ خیر ولا رکاب ولکن اللہ علی من یشاء. پھر وللہ ولرسول ولذی القربا, چلو پھر پھر وہاں بھی نہیں. یہ ہے آیت. وہ اس آیت کریمہ کے اندر اس طرح کے اموال کے مستحقین تین جماعت کو بتلایا گیا. خلاصے کے طور پر, ایک تو مہاجرین اور انصار جو غزوے میں شامل ہوئے, اور ایک تیسری جماعت والذین جاؤوا من بعدہم. بس حضرت عمر نے اس آیت کو پکڑ لیا کہ اگر جو میں نے ساری زمینیں تقسیم کر ڈالی جیسا کہ چلا آ رہا ہے, تو آپ لوگ مہاجرین انصار تو فائدہ اٹھاؤ گے, لیکن والذین جاؤ من بعدہم کو کیسے ملے گا؟ حالانکہ قرآن مجید نے والذین جاؤ من بعدہم بعد میں آنے والوں کو بھی اس کا حقدار بتلایا ہے, کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی ان مفتوحہ زمینوں سے فائدہ اٹھائے. تو وہ کب فائدہ اٹھائیں گے؟ اگر ساری زمینیں تم نے اپنی ملکیت میں تقسیم کر کے لے لی تو والذین جاؤ من بعدہم والا مسرب کیسے پورا ہوگا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زوردار استدلال کیا. اور پھر صحابہ کی اس جماعت کو آپ نے ارشاد فرمایا, دیکھو بھائی عالم اسلام وسیع سے وسیع ہو رہا ہے, حکومت اسلامیہ پھیل رہی ہے, اور اب لشکر کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے, لشکر کے لیے اسلحہ کی بھی ضرورت ہے، سرحدوں کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، نئی نئی بستیوں کے انتظامات کے بھی مسائل ہے، نئے نئے مسلمان ہونے والوں کے مسائل بھی ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی رکومات درکار ہے. عالم اسلام بڑھے گا تو خرچے بھی بڑھیں گے، اور خرچے ہم کہاں سے پورے کریں گے؟ اس لیے کہ تم تو متمنی ہو کہ جو زمین فتح ہوئے وہ تقسیم کر ڈالے، تو خرچے کہاں سے پورے کریں گے؟ اور یہ سارا انتظام ہم مملکت کا کیسے چلائیں گے؟ اس لیے اس آیت کریمہ کے ذیل کے اندر میری آئی ہے کہ بھائی غنیمت کا سلسلہ تقسیم کا روک دیا جائے، اصل مالکوں کو اس کے اوپر برقرار رکھا جائے، اور وہ لوگ اندر محنت کرے اور پیداوار کو بیت المال کے اندر جمع کرا دے وے. پھر وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ یہاں تو اللہ یوں فرماتے ہیں کہ حاجت ہو پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو چلو مان لیا کہ اس وقت غنیمت میں غانمین مجاہدین ضرورت مند ہیں، لیکن آپ ترجیح دو بعد میں آنے والوں کی، بعد میں آنے والوں کا خیال کرتے ہوئے، نو مسلموں کا خیال کرتے ہوئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے کی مدلل تقریر فرمائی اور لوگوں کو سمجھایا کہ اس طرح غنیمت کے مستحقین تین طرح کے لوگ ہیں، مہاجرین، انصار اور بعد میں آنے والے لوگ، تو صحابہ کرام کی جب یہ بات سنی تو پھر سب کی سمجھ کے اندر یہ استدلال آ گیا کہ حضرت عمر بہت صحیح استدلال فرما رہے ہیں. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو، کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، یعنی غانمین اور مجاہدین پر میں ظلم نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے محنت سے فتح کی اور میں لے لوں. میں لے لوں کا مطلب کیا؟ کہ میں تقسیم نہ کروں، نہ بانٹوں، ملکیت کے طور پر نہ دوں. کا ایسا مت سمجھنا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، ملکیت ضبط کر رہا ہوں، بلکہ میں یوں سوچ رہا ہوں کہ آنے والوں کے لیے ہم کچھ بچائے، نو مسلموں کے لیے کچھ بچائے، ملک وسیع ہو رہا ہے، اس کے انتظامات کی ہم فکر کرے، اور والذین جاؤ من بعدہم پر ہم عمل کرے. جب یہ تقریر حضرت عمر کی سنی تو تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتفاق کر لیا، کسی کا پھر اختلاف باقی نہیں رہا. لہذا اب یہ کیا ہو گیا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین. چونکہ حضرت عثمان کی بھی رہی رائے، حضرت علی کی بھی یہی رائے، اور دوسرا اجماع بھی ہو گیا کہ حضرت عمر کی تقریر سن کر کے تمام حضرت عمر کی تقریر سن کر تمام صحابہ نے اس مسئلے پر اتفاق کر لیا. جب اتفاق ہو گیا تو عراق کی زمینوں کو، ملک شام کی زمینوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غانمین میں تقسیم نہیں فرمایا، بلکہ جو اصل اجمی مالکان تھے ان کو کہا کہ بھائی یہ تمہاری پراپرٹیاں، زمینیں تم تمہارے پاس رکھو، پہلے جس طریقے سے محنت کرتے تھے اس طریقے سے محنت کرو، اور جو ہے جو پیداوار ہو بیت المال کے اندر جمع کراؤ. یہ آپ نے اعلان کر دیا، خراج آپ نے طے فرما دیا. بس اس سے جو ہے یہ ایک بڑا اصول مستمت ہو گیا کہ اگر فوجی طاقت سے، لشکری قوت سے کوئی علاقہ فتح کیا جائے تو امیر المومنین کو اختیار رہے گا. اب یہ مسئلہ قیامت تک کا ہو گیا کہ کوئی علاقہ عسکری طاقت سے فتح کیا جائے تو امیر المومنین کو اختیار رہے گا، چاہے تو وہاں کی زمینیں غانمین میں تقسیم کر دے، چاہے تو مالکوں کو اس پر برقرار رکھے اور ان کے اوپر خراج کو متعین کر دے رہے. یہ امیر المومنین کے لیے حضرت عمر کے اس طرز عمل سے یہ دو باتیں ثابت ہو گئی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عمل وہاں پر کیا، اس کی طرف اس روایت کے اندر اشارہ ہے. کیا فرماتے ہیں راوی؟ فرماتے ہیں کہ قال عمر، زید ابن اسلم اپنے والد اسلم العدوی سے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لولا آخر المسلمین ما فتحت قرية الا قسمتها بین اہلها کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر. اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا مجھے خیال نہ ہوتا، بعد میں آنے والے مسلمان کی روزی روٹی کا مجھے ڈر نہ ہوتا، تو میں جو بھی آبادی فتح ہوتی اس کو فتح کرنے والوں کے درمیان میں تقسیم ہی کروا دیتا، لیکن میں بعد میں آنے والوں کے خیال سے فتح ہونے والی زمینوں کو فاتحین کے درمیان میں تقسیم نہیں کروا رہا ہوں، بلکہ اصل مالکوں کی ملکیت میں، ملکیت نے تصرف کے اندر اس کو باقی رکھتا ہوں اور ان سے خراج وصول کریں گے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو تقسیم کیا تھا صحابہ کے درمیان میں، بس جس طرح خیبر کا معاملہ ہوا تھا اس طرح میں بھی کروا دیتا کہ تمام کے تمام فاتحین کے درمیان زمین تقسیم کرواتا، لیکن بعد میں آنے والوں کا خیال کر کے میں اس کو اب تقسیم کرانے کا سلسلہ موقوف کر رہا ہوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. اب اس حدیث شریف کی روشنی کے اندر ایک اختلافی مسئلہ اور دیکھ لیجئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ جو زمینیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاتحین کے درمیان میں تقسیم نہیں فرمائی اور اصل مالکوں کے تصرف میں رہنے دی اور ان کو حکم دیا خراج جمع کرا، تو یہ جو اصل مالکوں کے پاس رہی، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اصل مالکوں کے پاس مالکانہ حیثیت سے رہی، اصل مالکوں کے پاس مالکانہ حیثیت سے رہی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ جو اصل مالک ہے وہی اس کے مالک ہوں گے، صرف اس کی پیداوار میں سے بیت المال میں خراج لیا جائے گا. اب جب اصل مالک ہی اس کے مالک رہے تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اصل مالک کا انتقال ہو جائے تو میراث بھی اس میں جاری ہوگی، میراث بھی اس کے اندر جاری ہوگی، بس خراج وصول کرو بیت المال کے اندر لے لو. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، جبکہ حضرت امام شافعی وہ بھی امام صاحب کے قریب قریب ہی باتیں کہتے ہیں. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اصل مالکوں کو وہ زمین تصرف کے طور پر دی جائے، تو وہ بطور ملکیت نہیں دی گئی بلکہ صرف ان کو کاشتکاری کرنے کے لیے، پہلے کی طرح آباد کرنے کے لیے، پہلی طرح پیداوار کرنے کے لیے ان کو دی گئی، گویا کہ وہ زمینیں وقف ہو گئی بیت المال کے لیے، زمینیں چلی گئی بیت المال کی ملکیت کے اندر، اور جو پرانے مالک تھے وہ متولی بنے، یعنی ان کو تصرف کا اختیار دیا گیا، پرانے مالکوں کو متولی بنایا حضرت عمر نے، اور ان پراپرٹیوں کی ملکیت ہو گئی بیت المال کی. یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. لہذا کوئی بھی متصرف متولی اس کو میراث کے اندر منتقل نہیں کر سکتا, چونکہ اب وہ بیت المال کی ملکیت بن گئی ہے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے. پھر ایک چھوٹا سا اختلاف اور باقی رہ جاتا ہے, وہ یہ باقی رہتا ہے کہ اگر کسی علاقے کو امیر المؤمنین نے غلبے سے قوت اور طاقت سے فتح کیا تو وہاں کی زمین کے معاملے کے اندر کہ وہ وقف ہوگی یا یہ کہ وقف کرنا پڑے گا, تو اس سلسلے کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ کی رائے ابھی آپ نے سن لی کہ جیسے ہی وہ علاقہ فتح ہوا, فتح ہوتے ہی وہ زمینیں بیت المال کے لیے وقف ہو جائے گی اور جو اصل مالک تھے وہ متولی بن جائیں گے. جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین اگر چاہے تو اصل مالکوں کو مالکانہ طور پر باقی رکھے, اور اگر امیر المؤمنین چاہے تو بیت المال پر وقف کر دے. یہ بھی ایک روایت امام صاحب سے منقول ہے. وہ یا امیر المؤمنین کو دونوں معاملے کا اختیار رہے گا, وہ چاہے تو یوں کہ وہ اصل مالکوں کو بھائی تم ہی مالک ہو, بیت المال کے اندر خراج جمع کراؤ, میراث بھی جاری, تم مالک. اور اگر امیر المؤمنین چاہے تو آرڈر جاری کر دے کہ نہیں چلو تمہاری ملکیت ختم, بیت المال کے لیے وقف یہ امیر المؤمنین کر سکتا ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک مسلک ایک روایت یہ ہے کہ فاتحین مجاہدین اپنی رضا اور خوشی سے اگر بیت المال کے لیے راضی ہو جائے تو وقف ہوگا, اور اگر وہ راضی نہ ہو تو وقف نہیں ہوگا. یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے. بہرحال امام علی مقام اس روایت کو جو یہاں پر لائے ہیں وہ اس بات کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو صحابہ کرام وقف کرتے تھے, وہ حضرت عمر کا معاملہ, خراج متعین کرنا, اس کے لیے حضرت عمر والا معاملہ آ گیا کہ انہوں نے نئی نئی فتح ہونے والی زمینوں کو تقسیم نہیں کیا بلکہ اصل مالکوں کے تصرف میں رہنے دیا اور خراج بیت المال میں جمع کرانا متعین کر دیا, اور اسی کے ذیل میں مزارعت بھی آ گئی کہ حضرت عمر خود کاشت نہیں کرتے تھے وقف شدہ پراپرٹی کی بلکہ کسی اور کے پاس کرواتے تھے. تینوں اجزاء جو ہے اس روایت سے امام علی مقام نے ثابت کیے ہیں. جی مواد, بہت سے لوگ اسی کو میوات بنا ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قدوری میں بھی میوات کا تذکرہ ہے, تو آپ کہیں گے بخاری میں بھی میوات کا تذکرہ ہے. تو باب من احیا اردن مواتن, مواد کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک, لغت کے اندر بنجر زمین کو مواد کہا جاتا ہے. بنجر غیر آباد زمین کو مواد کہا جاتا ہے. یہاں ایک اہم بات ذہن میں رہنی چاہیے, زمین کے اقسام, کہ زمینیں کتنی قسموں کے اوپر ہے. نمبر ایک, شخصی اور ذاتی زمینیں, پرسنل پراپرٹیز, شخصی اور ذاتی زمینیں. جیسے کہ بہت سے لوگ شخصی طور پر پلاٹ کے مالک ہوتے ہیں, کھیت کے مالک ہوتے ہیں, یہ ہے پہلی قسم زمین کی. دوسری قسم زمین کی سمجھو, سلطانیہ, الارض السلطانیہ, یعنی بیت المال کی زمینیں, مملکت اور حکومت کی زمینیں, کہ جس کی آمدنی, پیداوار, انکم, بینیفٹس سب بیت المال میں ریزرو بینک کے اندر آتے ہیں. تیسری قسم سمجھو, موقوفہ, وقف شدہ زمینیں. وقف شدہ زمینوں کا مسئلہ ابھی آپ نے سن لیا کہ موقوف علیہم کو اس کے منافع پہنچتے رہیں گے جن کے اوپر اس پراپرٹی کو وقف کیا گیا ہے ان کو اس کے منافع پہنچتے رہیں گے. نمبر چار, اموات. اموات یعنی وہ زمینیں جو پہلے بنجر تھی, غیر آباد تھی, کسی نے محنت نہیں کی, کاشت نہیں کی, یہ زمینیں اموات, موات کہی جاتی ہے. بنجر جس کے اندر کوئی محنت نہ کرے, کاشت نہ کرے. دیکھو بنجر کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ وہاں پر کوئی چیز اگی نہ ہو. ارے مطلب یہ ہے کہ کسی انسان نے محنت کر کے نہ اگائی ہو, ورنہ قدرتی طور پر وہاں درخت اگ گئے ہیں, قدرتی طور پر کچھ پھلدار درخت اگ گئے ہیں, قدرتی طور پر کچھ اور چیزیں اگ گئی ہیں, وہ اس کے منافع نہیں. کسی انسان نے محنت نہیں کی, کسی انسان نے اس زمین کو آباد نہیں کیا, وہ مواد اموات کہلاتی ہے. پانچویں قسم, الاراضی المباحہ. مباح زمینیں, یہ مباح زمینیں کیا ہوتی ہے؟ جن زمینوں سے بستی اور بستی والوں کے حقوق متعلق ہوتے ہیں, بستی اور بستی والوں کے حقوق متعلق ہوتے ہیں. نور الیزہ میں آپ نے اس مسئلے کو پڑھا ہے, کیسے کہ بھائی کون سی آبادی شہر کے متصل اور کون سی منفصل سمجھی جائے گی. مثلاً ایک شہر ہے تو اس شہر کی آبادی جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں پر کچھ زمینیں ہیں, اس میں درخت ہوتے ہیں, بستی کے لوگ اس زمین کے درختوں کو کاٹ کاٹ کر چولہا جلاتے ہیں, یعنی گھروں میں چولہا جلانے کے لیے ایندھن کی لکڑیاں وہاں سے فراہم کرتے. قدیم زمانے میں گیس نہیں تھے, کیروسین نہیں تھے, الیکٹرک چولہے نہیں تھے. اس زمانے میں ایک ہی چیز تھی, لکڑے جلا, اور جلا کر کے جو ہے کھانا پکاؤ. اب لکڑے لانے پڑتے تھے, تو لکڑے کہاں سے لائیں گے؟ ہر شہر, ہر گاؤں, ہر آبادی سے متصل کچھ زمینیں ایسی ہوتی تھی کہ وہاں جو درخت اگیں گے, وہاں جو گھاس پھوس وغیرہ, ہر ایک آدمی کاٹ کے لائے گا اور لا کر کے اپنے گھر کے اندر چولہا جلائے گا. یہ ہے اراضی المباحہ, مباح زمینیں. پھر شہر کے جانور وہاں چرنے جائیں گے, گھوڑے وہاں پر دوڑیں گے. اس طرح کی شہر کے لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہے, جن زمینوں سے وابستہ ہو, وہ الاراضی المباحہ کہی جائے گی. ان مباح زمینوں کا کوئی آدمی مالک نہیں بن سکتا. یعنی کوئی یوں کہے کہ چلو یہ بنجر زمین ہے, میں اس کو آباد کروں, کھیتی کروں, وہاں اس کے اندر درخت لگاؤ, محنت کرو, میں مالک بن جاؤ. نہیں بھائی نہیں, یہ تو پورے شہر کے لوگوں کا عام فائدہ اس سے وابستہ ہے. پورے شہر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا. یہ اراضی المباحہ کہی جاتی ہے. اچھا ایک اور اصول یاد رکھنا, ہمارے یہاں جتنی بھی بنجر زمین ہے یعنی غیر آباد, حکومت اس کی مالک نہیں ہوا کرتی. حکومت تو جو نمبر دو کی بتلائی گئی, الاراضی السلطانیہ, یعنی مملکت کی جو زمینیں ہوگی بیت المال کی, حکومت اسی کی مالک سمجھی جائے گی. ہمارے یہاں تو جو زمینیں بنجر ہوتی ہے, حکومت بھی اسی وقت مالک بنے گی جب حکومت اس کو ڈیولپ کرے, تعمیرات کروائے, کوئی نیا شہر بنائے, کھیت بناوے, تب جا کر کے حکومت اس کی مالک بنتی ہے. اس کے بغیر ہماری یہاں حکومت بھی نہیں مالک بن سکتی. وہ جو ہے عام زمینیں رہے گی. جو انسان بھی اس زمین کے اوپر چلا گیا اور اس کو آباد کر دیا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا. اس لیے یہ نہیں کہا جاتا ہے قانون اسلامی کے مطابق کہ بھائی جتنی زمینیں غیر آباد ہیں وہ سب سرکاری زمینیں, نہیں. حکومت بھی اسی وقت پر مالک بنے گی جب جا کر کے حکومت اس کو ڈیولپ کرے، اس کو آباد کرے، تب وہ اس کی مالک سمجھی جائے گی. یہ پانچ اقسام زمینوں کے ذہن میں رکھو. اس کے اندر سے ایک قسم آ گئی موات. اس کے متعلق امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. اس کے بعد سمجھو زمین کی ملکیت کے اسباب کتنے، وہ کون کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان زمین کا مالک بن سکتا ہے. نمبر ایک، پہلا سبب ہے شیرا، یعنی کوئی زمین کوئی آدمی پیسے سے خریدے تو یہ شیرا ایک سبب ہے ملکیت زمین کا، کہ خریدے گا تو زمین کا مالک بن جائے گا، شیرا سبب ہے. نمبر دو، ہیبہ یا صدقہ، کسی نے آپ کو ہدیہ دے دیا یا کسی نے آپ کو زمین صدقے کے اندر دے دی، یہ بھی ملکیت کا دوسرا سبب ہے. نمبر تین، میراث، کسی کا انتقال ہوا اور میراث کے اندر آپ کو پراپرٹی مل گئی، زمین جائیداد مل گئی، تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے. اور چوتھا سبب ہے احیاء مواد، کہ بنجر زمینوں کو آباد کرو، بنجر زمینوں میں محنت کرو، بنجر زمینوں میں کھیتی کرو، تو اس سے تم مالک بن جاؤ گے. تو یہ چار اسباب ہے زمین کی ملکیت حاصل کرنے کے. اس میں جو چوتھا سبب ہے کہ بنجر زمین کو آباد کرنا، وہ اس ترجمۃ الباب میں امام علی مقام ہمارے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر یہ مسئلہ بڑا زور و شور سے اٹھا. دراصل اس زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، تحجیر کرتے تھے، تحجیر پتھر کی باڑ بنا لیتے تھے، چونکہ وہ پتھریلے علاقے، جیسے اپنی ابھی راجستھان کے جس علاقوں میں پتھر بہت ہے تو وہاں لوگ کانٹے کی باڑ نہیں کرتے، وہ مہنگی پڑتی ہے ان کو، لوگ پتھر کی باڑ کرتے، وہاں پتھر اتنا ہے کہ پتھر لگا دیتے کہ یہ میرا کھیت، یہ میرا باڑا، یہ میرا پلاٹ. اس کو عربی میں تحجیر کہا جاتا ہے. تو جو اس طرح کی بنجر زمینیں تھی لوگ تحجیر کر لیتے تھے، یعنی پتھروں سے احاطہ کر لیتے تھے اور کہتے تھے یہ میری، یہ میری، یہ میری. حضرت عمر نے کہا خالی تحجیر سے کام نہیں چلے گا، آباد کرو، محنت کرو، ڈیولپ کرو، کھیتی کرو، پھر ملکیت کا دعویٰ کرو، تو تم مالک بنو گے. خالی باڑ بنا لینے سے تم لوگ مالک بنو گے نہیں، ورنہ یہ تو ہر قصو ناقص کرے گا. باڑ بنانا کیا مشکل کام ہے، باڑ بننا یہ دعویٰ کر دیا یہ میری زمین، یہ میرا علاقہ. تو اصل تو یہ ہے کہ آباد کرنا زمین کو. تو اس طرح لوگ باڑ بنا بنا کر کے رکھیں گے اور وہ زمینیں ایسی بنجر پڑی رہے گی. اس لیے حضرت عمر نے حکم نافذ فرمایا، تحجیر سے ملکیت نہیں ہو جائے گی، ایسی زمینوں کو تم محنت کر کے آباد کرو. یہ آباد کرانا چاہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آباد ہوگی تو عشر خراج آئے گا نا اور بیت المال مضبوط ہوگا، آباد نہیں کریں گے تو کیسے آمدنی ہوگی. اسی لیے یہ قانون آپ نے نافذ فرمایا. اب اس ترجمۃ الباب کے اس بات کے لیے مختلف آثار امام علی مقام لا رہے، ایک ایک اثر پڑھو. جی، ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے اندر بنجر زمین کے اندر اسی بات کا آپ نے فیصلہ فرمایا، کہ کوفہ کے اندر جب بنجر زمینیں آپ نے دیکھی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس کو آباد کرے گا اس کا مالک بن جائے گا، جو بھی ایسی بنجر زمینوں کو آباد کرے گا. حضرت علی نے فیصلہ کر دیا، وہ آدمی اس کا مالک بن جائے گا. جی،
وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ من احیا ارضا میتا فہی لہ.
ہاں، یہ آگے حضرت عمر کی بات جو آپ کو بتلایا کہ لوگ صرف تحجیر کرتے تھے اور ملکیت کا دعویٰ کرتے تھے. اس لیے حضرت عمر نے کیا حکم جاری فرمایا کیسے ویسے نہیں، اردن میتتن، اس طرح بنجر زمینوں کو آباد کرو تو اس کا مالک بنے گا، ایسے ویسے نہیں بنے گا. جی اب دیکھیے یہ جو اثر آیا نا، ویروا ان امر ابن اوفن، یہ یوروا مجہول کا صیغہ کیوں آیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ امر ابن اوف ابن یزید المزنی الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی بات نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی بنجر زمین کو آباد کرے گا وہ اس کا مالک بنے گا. مجہول سے گا کیوں آیا؟ دراصل اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے کثیر ابن عبداللہ، وہ مجہول راوی ہے، اس لیے وہ کمزور ہے سند کے اعتبار سے، اس لیے امام علی مقام نے یروا مجہول کا صیغہ استعمال فرمایا مجہول راوی ہونے کی وجہ سے. حدیث شریف کا حکم کیا تھا؟ جی
وقال فی غیر حق مسلم ولیس لعرق ظالم فیہ حق.
یہ اثر سمجھو، اس ولیس لعرق ظالم، ظالمانہ رگ کے لیے، دیکھو لفظی ترجمہ ظالمانہ رگ کے واسطے. دراصل جو ہے نا یہ لفظ عرق یہ رگ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن کاشت کرنا اس کے اوپر بھی جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کاشتکاری کے معنی کے اندر بھی. اب مطلب کیا لیں گے کہ دوسرے کے حق میں کاشت کر لینے سے، یعنی ظالمانہ رگ کی وجہ سے اس کے اوپر ملکیت کا حق ثابت نہیں ہو جاتا. اس اثر کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ کوئی آدمی ظالم بن کر کے دوسرے کی زمین کے اوپر زبردستی کاشت کر لے رہے تو اس سے وہ مالک نہیں بن جایا کرتا. جیسے اس زمانے میں عام ہے کھیڑ تینی زمین نہ رہی تینو گھر، تو کوئی آدمی زبردستی ظالم بن کر کے اگر دوسرے کی زمین میں کاشت کر ڈالے گا تو اس کی وجہ سے وہ مالک بنے گا نہیں. ملکیت تو زمین کے اصل مالک ہی کی رہے گی، دوسرا کوئی آدمی اس کا مالک بن سکے گا نہیں. گویا کہ دوسرے کے حق کی زمین میں کاشت کرنے سے ہماری ملکیت ثابت نہیں ہو جاتی. اب تو ہمارے یہاں تو عدالتیں ایسے فیصلے دیتی ہے، ہمارے یہاں کے قانون کے اعتبار سے وہ پروف کرے عدالت میں کہ اتنے سال سے میں اس میں کھیتی کر رہا ہوں تو اس کی فیور میں فیصلہ جاتا ہے، اس کے حق میں فیصلہ جاتا ہے. اتنے سال سے یہ کھیتی کر رہا ہے اس کے حق میں فیصلہ، اس کا قبضہ اتنے سال کی کھیتی. تو اس اثر میں منع کیا گیا. ایک دوسرا مطلب سمجھو اس اثر کا، جب کسی نے کسی مسلمان کے حق میں احیاء یعنی آباد کاری نہ کی ہو، یعنی کسی کی ذاتی زمین غیر آباد تھی تو اس کو آباد کرنے سے کوئی آدمی مالک نہیں بنے گا. کہیں دور دراز آپ نے زمین خرید کے رکھی تھی، بنجر پڑی تھی، کچھ وقت کے بعد ایک دن ٹائم ملا تھا کہ چلو آج اپنی زمین دیکھنے جا رہے ہیں، تو زمین دیکھنے گئے، ارے یہ میری زمین تو ایک دم ہری بھری ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو پتا چلا کہ یہ تو کسی شخص نے اس میں باڑی بنا ڈالی ہے، آپ کی ذاتی زمین اور باڑی بنا ڈالی. آپ نے تحقیق کی تو کہا دلا ترواڑی اس نے یہ کام کر ڈالا ہے یہ زمین کو آباد کرنے کا. تو آپ دلا ترواڑی کو ملنے کے لیے گئے، کہہ رہے بھائی یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ تو دلا ترواڑی جواب کے اندر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک زمین بنجر پڑی ہوئی ہے تو میں نے تو آباد کر ڈالی اس کو. تو گلے تو کھرا آدمی، یہ تو میری ذاتی ملکیت ہے. تو اگر کوئی بنجر زمین کسی کی ذاتی ملکیت کی ہو اور کوئی آدمی اصل مالک کی اجازت کے بغیر آباد کر ڈالے تو وہ اس کا مالک بنے گا نہیں. ایک اور مطلب سمجھو, آرادیے مباحا جس کا ابھی تذکرہ ہوا, جس کے اندر تمام مسلمانوں کا حق ہے, اہل بستی کا حق ہے, جہاں لوگ بکریاں چراتے ہیں, جانور چراتے ہیں, لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں ایندھن کے واسطے, اگر اس آرادیے مباحا کو کوئی آدمی آباد کرے گا تو یہ آباد کرنے والا مالک نہیں بنے گا, چونکہ یہ تو آرادیے مباحا ہے. اگر اس کو آباد کرنے سے مالک بنانے جاؤ گے تو آئندہ پوری بستی والے تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے, ایندھن کہاں سے لائیں گے, جانور کہاں سے لائیں گے. تو آرادیے مباحا کو کوئی آدمی آباد کرے تو اس کی وجہ سے اس کا مالک بنے گا نہیں. یہ جو ہے اس اثر کے مطلب, جو کہا وقال فی غیر حق کی مسلم ولیس لعرک ظالم فیہ حق, کہ اس کے اندر جو ہے کوئی حق اس کا ثابت ہوگا نہیں.